السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. أخرجه البخاري. آج خطبے کا موضوع ہے نام اعمال اور ترازو پر ایمان. آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے پانچواں رکن ہے، اور ارکان ایمان دین کے وہ بنیادی حصے ہیں جن کے بغیر دین اسلام کا وجود ممکن نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ ارکان ایمان کو جان لے اور اپنی زندگی ان ارکان ایمان پر قائم کر دے. ارکان ایمان چھ ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کہ معروف اور مشہور حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میں، جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک انسان کی شکل اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اسلام کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، احسان کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، پھر آخرت کی بعض نشانیوں کے تعلق سے. اسی عظیم حدیث میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں: مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. اس عظیم حدیث میں چھ ارکان بیان کیے گئے ہیں، ان چھ ارکانوں کو کہا جاتا ہے ارکان ایمان. ان میں سے جو پانچواں رکن ہے وہ ہے الایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان. اور آخرت پر ایمان کا معنی یہ ہے، جیسے کہ علماء اہل سنت والجماعت سلف علماء بیان فرماتے ہیں، کہ جو کچھ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے مرنے کے بعد، جو کچھ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے اس کی موت کے بعد، جب تک کہ اس کا خاتمہ نہیں ہوتا جنت یا دوزخ کی طرف، اور یہ جو کچھ جس چیز کی بات ہو رہی ہے یہ ہر وہ چیز ہے جو قرآن مجید یا صحیح حدیث سے ثابت ہو. جو بھی قرآن مجید یا صحیح حدیث سے ثابت ہے کس چیز کے تعلق سے، جو کچھ اس انسان کے ساتھ ہونے والا ہے، مکلف کے ساتھ ہونے والا ہے مرنے کے بعد سے لے کے جب تک کہ اس کا آخری انجام متعین نہیں ہو جاتا جنت یا دوزخ، اسے کہتے ہیں الایمان بالیوم الآخر. اس میں مجموعہ امور شامل ہیں، جس میں الایمان بالقبر ونعیمہ وعذابہ، یہ بھی موت کے بعد پہلے قبر کا مرحلہ آتا ہے، پھر سور پھونکنے کا مرحلہ آتا ہے جس میں پوری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جسے نفخۃ البعث کہا جاتا ہے، پھر انسان دوبارہ زندہ ہوں گے. بعث پر ایمان بھی ارکان ایمان میں سے آخرت پر ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے. اسی طریقے سے پھر میدان محشر ہے، پھر حساب ہے، نام اعمال ہے، ترازو ہے، حوض ہے، پل صراط ہے، اور پھر دوزخ اور جنت، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ارکان ایمان میں سے آخرت پر ایمان کے بنیادی حصے ہیں. آج کی نشست میں ہم صرف ایک ہی موضوع کے تعلق سے بات کریں گے اس مختصر سے وقت میں، اور وہ ہے ترازو پر ایمان. رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اور یہ ترازو حقیقتاً ترازو ہے، حقیقی ترازو ہے، کوئی خیالی ترازو نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں. غلط عقیدہ ہے ان لوگوں کا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترازو سے مراد ایک خیالی ترازو ہوگا، حقیقتاً ترازو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترازو قیامت کے دن رکھا جائے گا، اس کے دو پلڑے ہوں گے، لہو کفتان و لسان، دو پلڑے ہوں جیسے کہ حقیقتاً ترازو کے پلڑے ہوتے ہیں، اور یہ ترازو جو ہے حقیقتاً جو رکھا جائے قیامت کے دن، اس کے تعلق سے جو صحیح احادیث سے جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی بڑا ترازو ہے، اس کا اندازہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اس کا عظمت اور اس کی بڑائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے. کیونکہ ایک روایت میں جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا کہ 99 سجل یعنی نام اعمال، اس زمانے میں جو سجل ہوتا تھا جیسے خط لکھا جاتا تھا اسے پھر رول کر دیا جاتا تھا، اس کو سجل کہا جاتا ہے. تو ایک شخص کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر جب ترازو کا وقت آئے گا تو اس کے نام اعمال میں سے جو اس کے نام اعمال ہیں 99 سجلات ہوں گے، ان میں سے ایک کو جب کھولا جائے گا تو مد البصر تک ہو جائے گا، جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک یہ نظر آتا رہے گا، اتنی بڑا ہوگا. تو کتنی بڑا عظیم ترازو ہے، اس کا عظمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اتنی باریک اور دقیق ہے کہ ایک ذرے برابر وزن بھی اس ترازو میں معلوم ہوتا ہے، اور اس ذرے برابر وزن کا بھی وزن کیا جائے گا، کوئی چیز ضائع نہیں رہے گی. اس ترازو میں کیا تولا جائے گا یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ ترازو حقیقتاً ترازو ہے، دو پلڑے بھی ہیں، اور ان پلڑوں میں نام اعمال کو رکھا جائے گا. لیکن کیا صرف نام اعمال ہی تولا جائے گا؟ اور اس کے دلیل کیا ہے کہ نام اعمال ہی تولیں گے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، تین اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ جس چیز کو تولا جائے گا وہ نام اعمال ہے، اور اس کی دلیل میں ترمذی کی معروف روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے پاس اس کے ساتھ اس کے جو نام اعمال ہے اس میں 99 سجل ہوں گے، ان کو ترازو میں رکھا جائے، یہ سارے اعمال ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. پہلے جب کھلیں گے تو مد البصر تک وہ دیکھتا رہے گا، اس میں جو کچھ اس نے کیا ہے چھوٹا اور بڑا ہر چیز اس میں درج ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کیا تو نے اعمال کیے ہیں، وہ سارے کے سارے چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اقرار کر لے گا. بہت ساری برائیاں سامنے آئے گی، اس کا اقرار کرے گا، نافرمانیاں سامنے آئیں گی ان کا بھی اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے سوال کرے گا تمہارا کوئی عذر ہے؟ کہتے ہیں نہیں اے میرے رب، میرا کوئی عذر نہیں. کوئی اور نیکی تمہارے پاس ہے؟ وہ اس وقت کی ہولناکی کو دیکھ کر دہل جائے گا اور کہے گا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ظلم نہیں ہوگا، ایک چیز باقی ہے ابھی، اور ایک چھوٹا سا پرزہ لے کے آئیں گے، حکم ہوگا، اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، 99 سجل ایک پرڑے میں ہے، جس میں برائیاں بھری ہوئی ہیں، دوسرے پرنے میں اس ایک بطاقے کے ایک پرزے کو جس پر کلمہ توحید لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، یہ رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تطیش بها السجلات، اڑ جائیں گے یہ سجلات، اتنی بھار ہوگا کلمہ توحید کا کہ یہ سارے کے سنام اعمال اڑ جائیں گے. تو علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نام اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن. یہ جو فرشتے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، یہ جو لکھا جا رہا ہے اللہ کی قسم اس کا ہم نے حساب دینا ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. قیامت کے دن بعض لوگ یہ کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، نہ تو چھوٹی کوئی بات بچی ہے اور نہ بڑی بات، الا کہ اس کے اندر درج کر دی گئی ہے اور احصاها گن گن کے درج کر دی گئی، موجود ہے اس کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چیز، ذرے برابر چیز بھی موجود ہے اور بڑی سے بڑی چیز بھی موجود ہے. بعض سلف فرماتے ہیں چھوٹی سے مراد مسکرانا ہے اور بڑی سے مراد ہنسنا ہے. انسان پہلے مسکراتا ہے پھر ہنستا ہے، مسکرانا الگ لکھ دیا گیا اور ہنسنا الگ لکھ دیا گیا. بعض اوقات انسان اپنے والدین سے بات کرتا ہے، اف کا مرحلہ بعد میں ہے، جو چہرے کی سلوٹوں میں تبدیلی آتی ہے وہ الگ لکھا جائے گا اور پھر اف الگ لکھا جائے گا، اور بات جو غلط طریقے سے بات ہوگی وہ الگ لکھا جائے گا. ہم نے کبھی حساب لگایا ہے ہم بولتے کتنا ہے؟ ہم اپنے حرکات اور سکرات کا شاید حساب لگا سکیں، ہم کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے، کہاں سے آتے ہیں، شاید اس کا تو ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ گھر سے باہر کتنی مرتبہ جاتے ہیں، کتنی مرتبہ داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کتنی مرتبہ جاتے ہیں، بازار میں کتنی مرتبہ جاتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے کتنی مرتبہ جاتے ہیں. لیکن مجھے کوئی یہ تو بتائے صبح سے جب آنکھ کھلتی ہے اس دن رات کو جب ہم آنکھ بند کر کے سوتے ہیں، اس پورے وقت میں کتنی الفاظ بول چکے ہیں ہم؟ کوئی گن سکتا ہے تو گن کے دکھا. اور کتنی اچھے الفاظ ہم نے بولے ہیں، کتنی ایسے الفاظ ہیں جن الفاظوں سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، اور کتنی ایسے الفاظ بولے ہیں جن سے میں اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہوں. واللہ سب کچھ درج ہو رہا ہے اور سب کچھ پیش کر دیا جائے گا قیامت کے دن. تو سب سے پہلے جو تولا جائے گا، علماء فرماتے ہیں نام اعمال ہے. دوسرا قول ہے کہ جو تولا جائے گا وہ عمل خود ہے، خود عمل. عمل کیسے تولے جائیں گے؟ یعنی عمل قیامت کے دن ایک معنوی چیز نہیں رہے گی. عمل سے کیا مراد ہے؟ ہم نے ابھی نماز پڑھی اس کا ثواب ہے کہ نہیں، کتنا ہے ہم جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہ جو ثواب ہے نماز کا، قیامت کے دن یہ ایک محسوس چیز ہو جائے گی. کیسے ہوگی؟ اللہ اعلم. اب پھر یہ عمل خود تلے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترازو پر قیامت کے دن حسن خلق سے زیادہ بھاری چیز نہیں ہوگی. حسن اخلاق، حسن اخلاق محسوس چیز ہے کیا؟ ہم دنیا میں توڑ سکتے ہیں اسے؟ نہیں توڑ سکتے، لیکن آخرت میں اس کا وزن ہوگا. اور اسی طریقے سے بخاری کی روایت میں آیا ہے، آخری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتانی. کون سے کلمتان ہیں؟ کلمتانی خفیفتان علی اللسان، حبیبتان علی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان. زبان پر ہلکی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، محبوب ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ. اب یہ جو کلمات ہیں ان کا کوئی وزن ہے؟ دنیا میں ہم کہتے ہیں زبان پر واللہ بہت آسان ہے کہنا، اپنا ذکر اگر کرتے رہتے ہیں روزانہ، ایک اپنا ذکر بھی، جیسے کہ ہم کوئی خاص کام کرنے کے لیے خاص وقت نکالتے ہیں اور خاص طریقہ، خاص طریقے سے اس کام کو کرتے ہیں بہترین طریقے سے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں، دل سے اگر عبادت کریں، صرف اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان اور پاؤں سے نہ کریں، تو اللہ کی قسم اس عبادت کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، لذت ہی اور ہوتی ہے. کب ہم ایسے کسی شخص نے خاص وقت نکالا ہے اپنے اس بیزی اسکیڈول میں سے اور اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا مصروف ہو گیا؟ دو ہی لفظ، کلمتان، دو جملے ہیں. کلمہ جملے کو کہا جاتا ہے عربی میں، کلمۃ التوحید ایک کلمہ ہے یا جملہ ہے؟ جملہ ہے. تو کلمتان سے مراد دو جملے ہیں. کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بہت آسان ہے کہنا، جیسے کہ آپ ایک لفظ کہتے ہیں اللہ، ایک لفظ ہے، اتنی ہی آسان لا الہ الا اللہ کلمۃ التوحید ہے، اور اتنی ہی آسان یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر ہم یہ پڑھتے رہیں، زبان پر تو آسان ہے، ہمارے رب کو بہت پیاری ہیں، پسند ہیں، اور قیامت کے نامہ اعمال میں بھاری ہیں. تیسرا قول ہے علماء کا کہ جو تلے گا انسان خود تلے گا، عامل، عمل کرنے والا انسان. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن، یا ایک ایسا شخص ہوگا قیامت کے دن جو بہت موٹا اور بہت بھاری ہوگا، یا جس کا جسم میں چربی اور گوشت بھرا ہوگا، موٹا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. مچھر کے پر کے برابر ہی اس بڑے انسان کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن صرف جسم کا وزن نہیں ہوگا. یہ جو آج بعض لوگوں کی شان و شوکت ہے، ان کا اثر رسوخ ہے، ان کا وجود ہے، ان کی شہرت ہے، قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگی. نہ وہ انسان، اور نہ ہی اس کی یہ شہرت، اور نہ ہی اس کا یہ نام. اس دن تلے گا تو آپ کا ایمان تلے گا، آپ کے اعمال. انسان کے وزن سے مراد ہے اس کا ایمان کتنی مضبوط ہے. اور دوسری دلیل، معروف قصہ، ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے اوپر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، تو تھوڑی سی ہوا چلی، ان کا تہبند تھوڑا سا ہٹا تو ان کی ٹانگیں نظر آ گئی، تو بعض صحابہ کو ہنسی آ گئی، دبلی پتلی ٹانگیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں ہنس رہے ہو؟ دیکھ سکتا ہوں مسعود کی طرف، ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ دو ٹانگیں ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. احد کے پہاڑ کا کتنا وزن ہوگا کوئی جانتا ہے؟ اور پورے انسان کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ یہ تو جان سکتے ہیں نا، 70 کلو ہوگا، 80 کلو ہوگا. دبلی پتلی ٹانگیں ہیں، ہو سکتا ہے 60 ہو 50 ہو. یہ دنیا کے وزن ہے، یہ دنیا کا اعتبار ہے، قیامت کے دن کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ترازو اور ہے، ہم تولتے ہیں اپنے ترازوؤں سے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا ترازو اور ہے. بعض بندوں کو خود تولا جائے گا، نہ اسے ترازو میں بٹھایا جائے گا. یہ تین اقوال ہیں سلف کے. اور چوتھا قول جو ہے وہ یہ ہے، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ ان تین روایات میں تضاد نہیں ہے. تضاد جانتے ہیں یعنی ٹکراؤ، کنٹراڈکشن نہیں ہے. اور رسول جماعت کے علماء کا ہمیشہ موقف رہا ہے، اگر ظاہراً کوئی ایسے بعض الفاظ یوں لگے کہ اس میں کوئی تضاد ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے، نصوص کو جمع کیا جاتا ہے. اگر جمع کرنا ممکن ہو تو پھر سب پہ عمل کیا جاتا ہے، اگر ممکن نہ ہو پھر دوسرے راستے اختیار کیے جاتے ہیں جس میں نسخ بھی ہے، ترجیحات بھی ہیں، پھر دوسرے راستے ہیں. لیکن سب سے پہلا طریقہ جو ہے، سب سے پہلا راستہ، نصوص کو دیکھنے کے بعد اگر ظاہراً کوئی اختلاف نظر آئے، کوئی تضاد کا گمان ہو، تو سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، سب کو سامنے رکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. ان تین روایات کو اگر دیکھا جائے، جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کیا ممانعت ہے کہ اگر تینوں چیزیں تل جائیں، کوئی ممانعت ہے؟ نہ، میں اعمال بھی تلیں گے، عمل بھی خود تلیں گے، اور خود عامل کا وزن بھی ہوگا وہ بھی تلے گا قیامت کے دن. لیکن کیا سب کا ہوگا؟ اللہ اعلم. اسے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں کو تولا جائے گا، اور یہی اس تعلق سے عقیدہ رسول اور جماعت کا کہ ترازو میں یہ تین چیزیں تلیں گی. اس حدیث میں ایک یہ بات بھی گزر چکی ہے آج کے خطبے میں، کہ میں نے کہا تھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ بھاری ہے، اور پھر یہ بھی روایت پیش کی کہ حسن اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہیں. تو کیا ان میں کوئی تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو سب سے زیادہ بھاری ہو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے. اور دوسری روایت میں جب حسن خلق کی بات آئی ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ بھاری سے مراد کہ کلمہ توحید سے بھی زیادہ بھاری ہے. وہ دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کلمہ توحید ایک پرزے میں لکھا جائے گا، اس کا وزن ہوگا، اور یہاں پر حسن اخلاق ایک خود عمل ہے، اس کا وزن ہوگا. تو ان دونوں کو کیسے ملایا جا سکتا ہے کہ جب عمل خود تلتا ہے، عمل جو ہے، تو حسن اخلاق بہت زیادہ بھاری ہے، اور جب نام اعمال تلتا ہے تو اس میں کلمہ توحید ہی کافی ہے. پھر کوئی شخص یہ نہ گمان کر بیٹھے کہ میں موحد ہوں، اب میں بچ چکا ہوں، نہ میں اعمال میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی گندگی میں پھیلا رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے، جس انسان کا ضمیر زندہ ہے اسے تو شرم آنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توحید کا راستہ دکھایا، جبکہ بہت سارے لوگ واللہ اس راستے سے صرف غافل نہیں بلکہ دور ہیں. توحید اور سنت کا راستہ منہج سلف کو سمجھنے والے واللہ بہت ہی کم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تناسب دیکھا ہے، 72 کا اور ایک فرقے کا، 73 میں سے ایک فرقہ ایک طرف اور 72 دوسری طرف، ایک فرقہ نجات پائے گا، جنت میں جائے گا، اور 72 فرقے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ کس نے کہا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی تورات انجیل پڑھتے رہیں گے. آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، تورات انجیل پڑھتے ہیں، کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہماری پہچان کیا ہے؟ امت کہتے کسے ہیں؟ اور جن لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اس سے مراد 72 فرقے یہود و نصارہ ہیں تو اس حدیث کے اندر خود یہ لفظ موجود ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ میری امت آخری فرقہ ہے جسے 73واں فرقہ کہتے وہ جنت میں جائے گا. حدیث بالکل واضح ہے اور علماء کے اقوال بھی بالکل واضح ہیں. تو 72 فرقے جہنم میں کلمہ پڑھتے ہوئے اور ایک فرقہ جنت میں کلمہ پڑھتے ہوئے، عجیب بات ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کلمہ یہ بھی پڑھتا ہے، کلمہ وہ بھی پڑھتا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو 72 فرقے جنت میں جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث کی بات یہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا اس کے پاس ایک خصوصیت ہے، ایک خوبی ہے. کیا خصوصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صاحب نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس پر میں سے مراد ہے قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت. آپ وسلم کس چیز پہ تھے؟ وحی پر تھے نا. وحی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث ہی تو ہے. تو جو قرآن اور حدیث، جو 72 فرقے، علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ قرآن حدیث کی بات کر کے ہی جا رہے ہیں. جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا اس کا امتیاز، اس کے پاس ایک امتیاز خصوصیت خوبی ہے، علامہ انا علیہ و اصحابی کی قید لگا دی گئی ہے. وہ ایک آخری فرقہ جو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھے گا جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. قرآن اور حدیث علامہ انا علیہ و اصحابی قید ہے. قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ کی صحابہ کرام نے کہاں سے سمجھا ہے؟ کیوں ان کی سمجھ سب سے اعلیٰ و افضل ہے؟ کیوں ان کی سمجھ جو ہے وہ نجات کا باعث بنتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے. اور جو براہ راست سمجھتا ہے وہ ویسے نہیں سمجھ سکتا جو بعد میں سمجھ رہے ہیں. ایک انسان، ایک طالب علم اپنے استاد سے براہ راست علم حاصل کرتا ہے، بڑے عالم سے، اور دوسرا اس شاگرد سے علم حاصل کرتا ہے. دونوں برابر ہیں کیا؟ اس روشنی کو دیکھ لیں آپ. اگر آپ اس روشنی جتنی زیادہ قریب ہوتے ہیں اتنی ہی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، اب جتنی دور ہو جاتے ہیں روشنی کم ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ گمان کر بیٹھے، صرف گمان کر بیٹھے کہ صحابہ کرام کی فہم اور سمجھ سے کسی اور شخص یا گروہ کا فہم افضل ہے، یا ان کی فہم جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے بعد میں آنے والے لوگوں کی، چاہے افراد ہو یا جماعات ہو، ان کی فہم درست ہے اور اسے اپنایا جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ کرام معصوم، ان سے غلطی نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں جس چیز پر ان کا اجماع ہے وہ حجت ہے، اور جن چیزوں پر ان کا اختلاف ہوا، اگر ہمارا بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک، بشرط یہ کہ حق کے ہم متلاشی ہوں اور حق کے لیے اپنا سر جھکا دیں جب حق سامنے آ جائے. اور صحابہ کرام میں، اور صحابہ کرام کا آپس میں جو اختلاف تھا، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ہر مسئلے میں اختلاف تھا، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگ. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں اس پاک جگہ پہ، ہر مسئلے میں اختلاف نہیں تھا. ان کا ایسے بعض ایسے مسائل تھے جن میں ان کا اتفاق تھا، اجماع تھا، اور بعض ایسے مسائل تھے جن میں ان کا اختلاف بھی تھا. جن مسائل میں ان کا اتفاق تھا آج ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا، اور جن میں ان کا اختلاف تھا آج اگر ہمارا ہو جاتا ہے تو وہ قابل برداشت کیوں نہیں ہو سکتا جیسے کہ ان کے لیے قابل برداشت تھا. جن مسائل میں ان کا اختلاف نہیں تھا، عقیدہ کے اصول ہیں، منہج ہے، جن میں ان کا کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، کیا آج ہماری امت میں ہمارا اتفاق عقیدے کے اصولوں پر ہے؟ ہمارا اتفاق منہج پر ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے؟ کہ آج پوری امت کے عقیدے کے اصول ایک ہیں، ان کا منہج بھی ایک ہے، اللہ کی قسم اگر ایسا ہوتا تو آج تفرقہ نہ نظر آتا، یہ ذلت و رسوائی نہ ہوتی. اور جن فروعی مسائل میں ان کا اختلاف ہوا، کیوں اختلاف ہوا؟ حق کو پانے کے لیے، علم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر فروعی مسائل میں بھی اختلاف نہیں ہوا. غلط سمجھتے ہیں ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ صرف بس غلطی ہو گئی ہے، صحابی سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ خود اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد سے ان کی غلطی ہو گئی ہے، اور اس لیے ان کا کوئی قول قابل اعتبار نہیں ہے. وہ بھی مرد ہیں، ہم بھی مرد ہیں. بات تو ٹھیک ہے، مرد اگر آپ اس کو کہتے ہیں جو مادہ کے ضد ہے تو پھر آپ بھی مرد ہیں، لیکن مرد سے مراد صرف مادہ کے ضد والا مرد نہیں ہے، مرد سے مراد وہ مرد ہے جو دین پر قائم ہے، جس کی زندگی ایمان پر قائم ہوئی، جو عقیدے کے اصولوں پر قائم ہے، جس کا منہج درست ہے، جو قرآن اور سنت کے سامنے اپنے سر کو جھکانا جانتا ہے. آپ ایسے مرد ہیں تو بتائیں، جب حق سامنے آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے، اپنی خواہشیں باقی نہیں رہتی. آپ ایسے مرد ہیں تو مجھے بتائیں. وہ پھر کہاں کا انصاف ہے؟ انہوں نے اختلاف کے حق کو پانے کے لیے، اختلاف مراد نہیں تھی، اختلاف ہو گیا حق کو پانے کے لیے فروعی مسائل میں. اور واضح قصہ ہے بنی قریظہ کے قصے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص بھی نماز نہ پڑھے عصر کی نماز الا کہ بنی قریظہ میں. اب دیکھیں جنگ احزاب کا موقع ہے، فور ابھی ختم ہوا، اب فور اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے، چلو بنی قریظہ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یہ حکم دیتے ہیں کہ نماز عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. بعض صحابہ نے راستے میں پڑھ لی نماز کو، وقت میں پڑھ لیا، اور بعض صحابہ نے جا کے بنی قریظہ میں جا کے نماز پڑھی. اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اختلاف ہوا ہے، لیکن ایک چیز پہ اتفاق ضرور ہے، اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی ایک اصل ہے اس میں اتفاق ہے، اور ایک فرع اس میں اختلاف ہوا ہے. اصل کیا ہے؟ کہ کیا کسی نے یہ سمجھا حدیث سے کہ نماز ساقط ہو گئی ہے، کہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ دونوں گروہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ اچھا، اختلاف کس میں ہوا؟ جن صحابہ نے اس حدیث کے ظاہر کو لیا کہ بنی قریظہ میں نماز ہی پڑھنی، اگرچہ وقت نکل جائے تب بھی پڑھ لیں وہاں پہ، تو انہوں نے جا کے بنی قریظہ میں جا کے نماز پڑھی. اور جن صحابہ نے صرف ظاہر کو نہیں دیکھا، معنی کو دیکھا ہے، اور اسے لازم پکڑا ہے کہ آپ وسلم کی مراد کیا ہے اس حدیث سے، کہ ہم جلدی نکلیں دیر نہ ہو، یا یہ مراد ہے کہ نماز بنی قریظہ کی جگہ پہ ہی جا کے پڑھیں، جگہ مراد ہے یا جلدی مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا مراد یہ ہے کہ جلدی چلیں، کیونکہ دوسرے نصوص بھی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فرمان ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں کہ نماز کو وقت میں ہی پڑھنا ہے. تو انہوں نے اجتہاد کیا نص کو سمجھتے ہوئے، نص کے خلاف نہیں کیا، اور راستے میں نماز وقت میں پڑھ لی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقین میں سے کسی کو غلط کہا؟ دونوں صحیح. اختلاف ہوا، اختلاف کرنے کے لیے اختلاف ہوا یا حق کو پانے کے لیے؟ علم کے بنیاد پر یا جہالت کی بنیاد پر؟ پھر نفرت ہوئی آپس میں ان کی، کوئی انتشار ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، کسی ایک صحابی نے کہا تم غلط ہو، یا کسی نے کہا نہیں تم غلط ہو؟ سبحان اللہ، یہ ایمان اور علم ہے. اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی اتفاق ہے، اور آج جہالت دیکھیں آپ، بے ایمانی اور کمزوری دیکھیں ایمان کی، کہ چھوٹے مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور طول پکڑ جاتا ہے، اور ایسے فرقے فرقے بن جاتے ہیں امت میں کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. تو یاد رکھے ایک ہی فرقہ ہے، 73 میں سے ایک فرقہ. جماعت میں دوسری لفظ میں الجماعہ کہا ہے، جو ہے تو فرقہ چھوٹا سا لیکن سب ایک ساتھ ہیں. کیا جوڑتا ہے اس جماعت کو؟ کیا جوڑتی ہے؟ رشتہ جوڑتا ہے، خون جوڑتا ہے، کیا جوڑتا ہے؟ توحید اور سنت ہے، اور منہج سلف ہے. انا ما انا علیہ و اصحابی، قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، فہم سلف ہے، منہج سلف ہے، ان چیزیں جوڑا ہے. اور واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، اگر آج امت اس راستے کو اختیار کر لے. یہ جو انتشار نظر آ رہا ہے، جو تفرقہ نظر آ رہا ہے، سارا کا سارا ختم ہو جائے. اور ترازو کے اعتبار سے میں نے کہا سب، کیونکہ عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے آخرت پر ایمان اور ترازو پر ایمان. صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ ترازو حقیقی ہوگا، ورنہ کسی ایک صحابی نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترازو تو ہے تو ہوگا کیسے، حقیقی ہے یا خیالی ہے؟ کسی نے سوال کیا؟ کیوں نہیں سوال کیا؟ اس لیے کہ یقین ہے انہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ یہ حق ہے اور حقیقتاً ہی ترازو ہے. جب علم الکلام نے دل میں جگہ لی اور منطق کے پیچھے اور فلسفے کے پیچھے بعض مسلمان لگے تو ان کو کیا ملا ہے سوائے ذلت اور رسوائی کے؟ پھر ایسے سوال بھی آئے، اور یہ سوال سے ترازو سے یہاں شروع نہیں ہوئے، یہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ گئے ہیں. عرش پر مستوی ہوا، کیسے ہوا؟ سبحان اللہ. شیطان کو موقع نہ دیں، جو خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، اگر آپ اسے تھوڑا سا موقع بھی دیتے ہیں واللہ وہ آپ کو ایسی جگہ پر کھڑے کر دے گا کہ آپ وہاں سے پھر ہل نہیں سکیں گے، ایسی ہلاکت میں ڈالے گا کہ آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں، اور شاید آپ کو سمجھنے کا موقع بھی نہ ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. معذرت، دوسرا درس نہیں ہوگا، ذرا جلدی جانا ہے. اگلے جمعے کو انشاءاللہ جمعہ خطبے کے بعد، ترجمے کے بعد وراثت کے احکام صاحب انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. آج کے لیے معذرت ہے.